الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله تعالى عنهما وعنهم قالت: أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملا كفه حليا أو ذهبا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بیان کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں آج یہ روایت حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ربیع کے والد جو ہیں معوذ ابن عفراء، یہ غزوہ بدر میں شریک بھی ہوئے ہیں اور اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، انہی کی یہ صاحبزادی ہیں. یہ روایت پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھلوں کے ذکر میں بہت شروع میں آ گئی. قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقناع من رطب، کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک طباق کھجوروں کا، تازہ کھجوروں کا، وہ اجرن زغبی اور کچھ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی روئی دار ککڑیاں اس پر رکھی ہوئی لے کر حاضر ہوئی. فاتانی ملا کفی حلین او ذہبا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے لب بھر کر کے زیورات یا سونا دیا. وہ تو جو ہے تازہ کھجوریں اور ککڑیاں لائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لب بھر کر کے سونا عطا فرمایا. وہ یہ آپ کا اخلاق تھا کہ ہدیہ قبول کرنے کے بعد اس ہدیے سے کئی گنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یہ دوسری روایت بھی اسی اصول کو بتلاتی ہے. حدثنا علی بن خشرمی وغیر واحد قال اخبرنا عیسی بن یونس عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويصيب عليها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس پر بدلہ دیا کرتے تھے. بعض روایتوں میں ویصیب خیرم منہا کے الفاظ ہیں کہ جو ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس سے بہتر چیز آپ اس کے بدلے میں عطا فرماتے تھے. اب یہ ہدیہ کا قبول کرنا یہ بھی کمال خلق میں سے ہے کہ हदिया वापस करने की सूरत में जो मोहब्बत वाला मोहब्बत के साथ हदिया पेश कर रहा है उसकी दिल शिकनी का अंदेशा है, और बदला न देने की सूरत में उसको कोई नफा नहीं। तो आप सलाम हदिया भी कबूल फरमाते थे, हमें आधा अमल करते, दूसरा आधे को छोड़ दिया है आजकल। तो जो है उस पर जो है आप उससे बेहतर चीज उसको अता फरमाया करते थे। बहुत सी मरतबा आदमी गलबे मोहब्बत में अपनी इस्तेआत और ताकत न होने के बावजूद जो है मशक्कत उठाकर अपने महबूब की खिदमत में कोई चीज हदीये में पेश करता है। अब अगर न कबूल करे तो उसकी दिल शिकनी होगी, इसलिए कमाल खुल्क तो यह है कि कबूल किया। कुछ न दे तो गोया उसका नुकसान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल भी फरमाते थे और उससे बेहतर अता फरमाते थे ताकि नुकसान भी ना हो बल्कि उसको नफा हो। ये गोया आपका कमाल खुल्क था। बाबो मा जा फी हयाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हया और शर्म का बयान। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदात जो पहले बयान किए गए, हया भी उन्हीं आपके अखलाक के आलिया ही का एक हिस्सा है, तो उसके अंदर उसका बयान आना चाहिए था। लेकिन खुसूसी एहतमाम के पेश नजर इसको इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अलग उन्वान कायम करके बयान किया, इसलिए कि खालिक भी और मखलूक दोनों के साथ मामलात के अंदर हया पर बहुत बड़ा मदार है। जिस आदमी के मिजाज में हया और शर्म होती है वह अल्लाह के हुकूक भी अदा करता है और अल्लाह के बंदों के हुकूक को भी अदा करता है, इसलिए इसको इन्होंने अलग से उसके अहतमाम और अहमियत के पेश नजर बयान किया है। इसीलिए हदीस में वल हया शोबतुम मिन अल ईमान, हया गोया ईमान का एक अजीम शोबा है। वो बहुत से उमूर ईमानिया हया के नतीजे में आदमी से वजूद में आते हैं। हदसना महमूद बिन गैलान قال اخبرنا داود ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن ابي قتبة يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وانهم قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اشد حياء من الازراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हया और शर्म में कुंवारी लड़की जो अपने पर्दे में हो उससे भी कहीं ज्यादा बड़े हुए थे। कुंवारी लड़की जो होती है उसकी तबीयत में कोई हया और शर्म होती है, और वैसे तो हर कुंवारी में होगी, और उसमें भी जो पर्दे में रहती हो उसके अंदर हया का मादा बगैर पर्दा रहने वाली के मुकाबले में ज्यादा होता है। या बाज़ हज़रात फरमाते हैं यहाँ पर्दे से मुराद वो खुसूसियत के साथ अजनबी औरतों, आम तौर पर आने जाने वाली औरतों से भी उसको पर्दा कराया जाता है। पहले अजीम जमाने में शोरफा के घरानों में लड़कियों को जो आम औरतें होती थी उनके सामने भी लाया, मर्दों के सामने तो लाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आम औरतें जो फिरने वाली हुआ करती है उनके सामने भी लाया नहीं जाता था, उनसे भी पर्दा कराया जाता था। गोया तो ऐसी लड़की के अंदर उसकी तबीयत के अंदर हया और शर्म बहुत ज्यादा होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो कुमारी लड़की अपने पर्दे में हो उसमें जो हया और शर्म होती है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हया और शर्म में उससे भी बड़े हुए होते। वकान इदा करे है शयन अरफनाहो फी वजीही, और जब आपको कोई बात नागवार होती तो हम आपके चेहरे से पहचान लेते थे। यानी कोई बात आपको अगर नागवार होती थी तो हया और शर्म की वजह से अपनी उस नागवारी का इजहार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बाने मुबारक से कभी नहीं करते थे, लेकिन आपके चेहरे पर उसका असर नुमाया होता था, नजर आता था, तो आपके चेहरे अनवर से हम समझ जाते थे कि ये बात आपको नागवार हुई है। तो बहरहाल यहाँ बतलाना ये है, बतलाना ये चाहते हैं कि इतनी ज्यादा शर्म थी कि नागवार बात की नागवारी को जाहिर करना भी शर्म की वजह से आपको पसंद नहीं था। आप अपनी गायत शर्म और गायत हया की वजह से वो आप अपनी जबान से ये अच्छा नहीं लगा यूं भी बोलते नहीं थे, लेकिन उसका असर चेहरे अनवर के ऊपर जो पैदा होता था हजरत साहबा उसकी वजह से समझ जाते थे ये चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार हुई। हदसना महमूद बिन गैलान قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الختمي عن مولى لعائشة رضي الله تعالى عنها قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم او قالت ما رايت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. حضرت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور شرم کی وجہ سے مجھے کبھی آپ کے محل شرم یعنی شرمگاہ دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی اور کبھی نہیں دیکھا، یعنی حالانکہ آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، بیوی ہیں اور لاڈلی بیوی ہیں، تو ابھی فرماتی ہیں کبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی، جب انہوں نے نہیں دیکھی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا دیکھتے؟ جو شرم والا آدمی ہوتا ہے نا تو اس شرم والے آدمی سے دوسرے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ شرم کرتے ہیں، اس کی شرم کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اتنے باحیا اور باشرم تھے کہ خود تو کیا دیکھتے، آپ کی غایت شرم اور حیا کی وجہ سے دوسروں یعنی آپ کی زوجہ کو بھی آپ کی جائے شرم دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، ضرورت نہیں ہوئی، اور بعض روایتوں میں اس کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نہ کبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے شرم کو دیکھا، شرمگاہ کو دیکھا، نہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شرمگاہ کو دیکھا۔ یہ گویا اعلیٰ درجے کی حیا تھی جس کی وجہ سے اس کی نوبت نہیں آئی۔ باب ما جاء فی حجامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگی یعنی پچھنے لگوانے کا تذکرہ، یہ علاج کا طریقہ ہے جو استعمال کیا جاتا تھا جس میں آدمی کے جسم سے خون نکالا جاتا ہے، ایسی بیماریاں جو عام طور پر یہ کھال کی اسکرین کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جلدی امراض یا دماغی امراض ان کے علاج میں، اور بعض اور امراض ایسے جو زہر کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جو ہے کھال کو اس کی اوپری سطح کو زخمی کر دیا جاتا ہے، استرا ہے مثلا، جو اس زمانے میں نشتر استعمال ہوتا تھا تو نشتر استرا تیز دار تیز استروں کی طرح ہوتا تھا، اس کو یوں ہلکا مارا، جیسے یہاں اگر یہ لگانا ہے پچھنے لگانے ہیں تو ہلکا ہلکا یہاں اس کو مارا جاتا تھا، جس کی وجہ ایسا ہلکا کہ جس کی وجہ سے صرف اوپر کی کھال کٹے، گوشت تک اس زخم کے بیوستہ ہونے کی نوبت نہ آئے، ایسا کچھ تھوڑا حصے میں یوں کر دیا جاتا، اس کی وجہ سے پھر اندر سے خون بوند کی شکل میں، جیسے کہ جیسے پسینے کی بوندیں ابھر آتی ہیں نا سخت گرمی کے زمانے میں، ایسا خون پھر اس کے اوپر، اس زمانے کے اندر سینگ جو ہوتا تھا، سینگ دیکھا ہوگا، وہ مخروطی شکل کا ہوتا ہے، گاجر جیسا، نیچے سے چوڑا اوپر سے نوکیلا، اوپر نوک والا حصہ جو ہوتا تھا اس کو وہ لوگ کاٹ کر سوراخ بنا لیتے تھے، وہ جو چوڑا حصہ ہے اس کو یہاں جو اس کو یہ کیا زخم کیا تھا وہاں رکھ کر کے وہ सीएनजी लगाने वाला यानी पसीना लगाने वाला वो नोकीला हिस्सा उसको अपने मुंह में लेके सांस से करके खींचता था ताकि ये खून जो है ना वो बाहर आ जाए। और वो जब खींचे तो वो खून उसके मुंह में पहुंचता था, वो खून बाद में वो थूक दिया करता था। उस जमाने में अभी इलाज के आलात ने गया मशीनरी ने तरक्की की, अब तो बाकायदा उसके लिए जो गिलास होते हैं वो रख देते हैं, उसकी वजह से खुद ही खींचाता है। उस जमाने में ये नहीं, तो वो गोया ये सेंगी लगाने का एक तरीका, सेंगी लगाना इसी को सेंगी को हिजामा कहते हैं और सेंगी लगाने वाले को हज्जाम यानी सेंगी लगाने वाला पसने लगाने वाला कहा जाता है। तो उस जमाने में पसने लगाने वाला चूंकि वो मुंह से वो खींचता था अपनी सांस के जरिए से और वो खून उसके मुंह में जमा होता वो उसको थूक देता, बहरहाल उसकी वजह से खून से अपने मुंह को मुलव्वस करना और खून नापाक चीज है। इसलिए इस पेशे को यानी इस गया हुनर को पसंद किया वैसे इजाजत दी गई, इसलिए कि ये भी एक तरीके इलाज है, लोगों को उसकी जरूरत पेश आती है तो शरीयत ने उसको हराम नहीं करार दिया लेकिन हर एक के हक में इसको पसंदीदा नहीं। उस जमाने में गुलाम हुआ करते थे, गुलामों के लिए या ऐसे जो है शोरफा से हटकर के कम दर्जा लोग किस्म के जो लोग होते हैं उनके हक में, जैसे हमारे जमाने में पहले अब तो फलश के बैतुल खला हो गए, पहले जो कच्चे बैतुल खला होते थे जिसमें से नजासत बाकायदा निकाली जाती थी तो निकालने वाले कौन होते थे, बंगी वगैरह। हमारे यहाँ तो आमतौर पर बंगी गैर मुस्लिम होते हैं लेकिन बहुत सी जगहों पर बंगी भी मुसलमान होते हैं, तो अब ये बंगी का पेशा अपनी जगह पर जायज है लेकिन पसंदीदा नहीं। जो गया खानदानी एतबार से नसबी एतबार से कम दर्जे के लोग होते हैं वो उसको करते हैं। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि एक जरूरत की मुआशरे की एक जरूरत है, सोसाइटी और समाज की एक जरूरत है, इसलिए इस पेशे को मना नहीं किया गया लेकिन ये पेशा गया शोरफा के लिए बड़े आजाद लोगों के लिए इस पेशे के इख्तियार करने को अच्छा नहीं समझा गया। बाद रिवायतों में आता है बाद हदीसों में कि इसकी जो आमदनी है उलवानुल यानी उजरतुल हज्जाम खबीसुन यानी उसको नापसंद किया गया, इसकी वजह से बाद लोगों को ख्याल होता था कि शायद ये इसकी आमदनी वो हलाल नहीं है। वो उसी वो खून से मुलव्वस होने, अब तो वो खून से मुलव्वस होने वाला जो आरजा था वो भी बाकी नहीं रहा, वो खत्म हो गया। बहरहाल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि इस आमदनी के मुतालिक लफ्ज़ खबीसुन इस्तेमाल किया नापसंदीदगी की वजह से, तो बाद लोगों को ख्याल हुआ कि शायद ये उजरत देना मजदूरी देना और लेना ये दोनों क्या हो नाजायज हो, तो हजरत साहबा में से बाद लोगों से पूछा गया। तो यहाँ पहली रिवायत हजरत अनस की और रिवायतें भी इसी तरह की आ रही है। हदसना अली इब्न हुजरी قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عبيد قال سئل انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن كسب الحجام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پچھنے لگانے والی کی جو مزدوری ہے آمدنی ہے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ یہ حلال ہے یا حرام، تو اس کے جواب میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے، یعنی جو آدمی اس طرح خون نکالنے کا کام کرتا تھا اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے خون نکلوایا، وہ حجمہ ابو طیبہ، اور حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک خاندان تھا بنو بیاضہ اس کے یہ غلام تھے حضرت ابو طیبہ، یہ بھی مسلمان تھے صحابی ہیں، انہوں نے ان کا یہ پیشہ تھا یہ پچھنے لگانے کا، ان کو ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوایا، حضرت ابو طیبہ نے آپ کا یہ سینگی لگا کر خون نکالا، تو فامر لہو بسائن من طعام، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو سینگی لگائی اس کی اجرت اور مزدوری کے طور پر ان کو دو سا کھجور دی جائے، کھانا یہاں مراد دوسری روایتوں میں کھجور آیا ہے، ایک سا جو ہے وہ تقریباً 3.5 کلو کا ہوتا ہے، 3.5 کلو کا، تو 2 سا یعنی سمجھے کہ 7 کلو تقریباً کھجور اس کے معاوضے میں دینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آگے حضرت علی کی روایت آئے گی کہ حضور کے حکم پر میں نے وہ معاوضہ اور مزدوری ان کو ادا کی، پیمنٹ انہوں نے گویا اس کو پے کیا، ان کو دیا. وَقَلَّمَ أَهْلَهُ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے جو خاندان والے تھے یعنی جو ان کے آقا لوگ، ان کے ساتھ حضور نے گفتگو کی. یہ چونکہ غلام تھے تو غلام تو آقا کی ملک میں ہوتا ہے. اس زمانے میں بعض لوگ آقا لوگ اپنے ان غلاموں کو جو کوئی ہنر جانتے ہوں، پیشہ جانتے ہوں، ان سے خود خدمت لینے کے بجائے یوں کہتے تھے کہ تم جو پیشہ جانتے ہو اس پیشے کو کر کے تم کمائی حاصل کرو. مثلا کسی کا غلام درزی ہے تو آقا یوں کہہ دیتا تھا کہ بھائی تم لوگوں کے کپڑے سیو، کماؤ، مجھے روزانہ 50 روپے دے دینا یا مجھے روزانہ 100 روپے دے دینا، یہ محصول کہلاتا تھا، خیرات گویا یہی. تو ان کے آقاؤں نے جو ہے نا پیشہ کرنے کی اجازت دی تھی اور ان کے اوپر محصول کے طور پر 3 سا مقرر کیے تھے. کتنے؟ 3 سا. حضور نے اسے پوچھا کہ تمہارے آقاؤں نے تم پر کتنا محصول لگا رکھا ہے؟ کہ 3 سا. پھر حضور نے ان کے آقاؤں سے بات چیت کی، یہ تو بہت زیادہ ہے، یہ پھر کیا رکھے گا؟ جیسے کوئی رکشہ چلانے کے لیے کسی کو دے رہے ہو، رکشہ مالک یوں کہے کہ روزانہ مجھے 200 دینا، تو کوئی کہے گا بےچارا 250-300 تو کماتا ہے، تو 200 لے لے گا تو وہ کیا کھائے گا؟ تو ایسے یہاں پر بھی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ جو محصول 3 سا تھا وہ کم کروا کر 2 سا کروایا ان کے آقاؤں سے. اسی کو کہتے ہیں کہ وہ کلم اہلہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے پیشہ ور لوگ ہوں اور ان کے ساتھ جو معاملے ہوتے ہیں ان میں اگر معاملہ کرنے والے کی طرف سے کچھ زیادتی کی گئی ہو تو سفارش کر کے اس زیادتی کو جو ہے کم کرانے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے آقاؤں سے بات چیت کی اور سفارش کی. فوضعوا عنہ من خراجہ، چنانچہ ان لوگوں نے جو محصول ان کے اوپر مقرر کیا تھا اس میں سے کم کیا، وہ بجائے 3 سا کے 2 سا. وقال، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان افضل ما تداویتم بھی الحجامت ہو اور ان امسل دوائکم الحجامہ، یعنی پچھنے لگانا بہترین یا بہت عمدہ دوا ہے، یعنی علاج کا طریقہ. لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز کے لوگوں کو کیا تھا، حرمین کے لوگوں کو، اور وہ گرم علاقہ ہے اور وہ بھی ان میں جو نوجوان ہیں جو ہے نا ان کو، تو گویا ہر گرم ملک کا باشندہ اور وہ بھی جوانی کی عمر ہوتی ہے تو اس کے خون میں رقت بھی آتی ہے، جوش بھی ہوتا ہے، تو یہ علاج اس کے حق میں مفید ہوتا ہے. لیکن یہ بھی لکھا ہے شرح نے کہ 40 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے یہ علاج مفید نہیں، 40 سال سے کم کی عمر میں وہ ہونا چاہیے. بہرحال اطباء جو اس کے ماہرین ہیں، ان ماہرین کے مشورے سے اس کو کیا جائے، بغیر مشورے کے اپنی رائے سے کوئی بھی علاج، جیسے آج کوئی آدمی کو کوئی تکلیف ہو تو یہ نہیں کہ سیدھا وہاں کیمسٹ میں جا کر کے کوئی دوا لا کر کے، نہیں، اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے ملے، ڈاکٹر اس کو دیکھ کر کے جو دوا تجویز کرے وہ لا کر کے استعمال کرے. اپنی طرف سے جو ہے کوئی دوائیں تو بہت ساری ہیں اس بیماری کے لیے، تو فلاں دوا ہے تو یوں سمجھ کر کے استعمال کر لیا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی سائڈ افیکٹ ہو جائے، نقصان ہو. تو بہرحال طریقہ دوا کا یہی ہوتا ہے کہ جو اس لائن کے ماہرین ہیں، اطباء ہیں، ان کے مشورے سے علاج کیا جائے. تو بہرحال یہ سینگی لگانا اور یہ بچنے لگانا اس کے اندر بھی اسی کا اہتمام ہونا چاہیے. یہاں تو صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچنے لگانے والے علاج کو بہترین علاج قرار دیا، مگر یہ مخصوص بیماریوں کے لیے، بعض جلدی امراض جو کھال کے بھی ہوتے ہیں چمڑی کے، یا بعض دماغی امراض اور بھی امراض کے لیے مفید ہے، جیسا کہ پتی بلا نے لکھا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت اور محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما ایک لمحے کے لیے بھی اے اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حقہ علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے نماز کا عشق اور محبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمول فرما اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما معاملات کی درستگی عطا فرما معاشرت کا حسن عطا فرما آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما اس دن کی رسوائی سے بچا لے اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ گھر گھر میں بچے چھوٹے بیماری کا شکار ہیں عام وبا پھیلی ہوئی ہے اے اللہ اپنے فضل سے پورے علاقے پر سے اس عام وبا کو اٹھا لے اے اللہ سب کو تمام چھوٹوں بڑوں بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، جوانوں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ اس وبا کی وجہ سے جو ایک دہشت سی پھیلی ہوئی ہے اپنے فضل سے اس کو دور فرما، سکون و طمانینت عطا فرما. اللہ مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اللہ ان کو صالح جوڑ عطا فرما کر نکاح کی صورتیں پیدا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے. ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.